نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے حکم سے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، جس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، راحت کے سامان بھی ہیں اور تکلیف پہنچانے والے بھی. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ہر چیز میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے. اب پانی یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا. خیر اتنی ہے اس میں کہ یہ اگر نہ ہو تو انسان مر جائے، تو انسان کا جو رابطہ ہے جسم کا، وہ اس پانی کے ذریعے سے ہے. پانی اگر نہ ہو، نہ ملے انسان کو، تو بھوک پیاس سیڑھیاں رگڑ رگڑ کے آدمی مر جاتا ہے بعض اوقات. تو اس میں خیر تو اتنی ہے اور شر بھی اتنا ہے کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہی پانی انسان کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے. ابھی حال ہی میں جو زلزلہ آیا، تو اس پانی نے لاکھوں انسانی زندگیاں آنے واحد میں تباہ کر ڈالیں، ختم کر. یہ پانی ہمارے لیے خیر کا سبب اس طور پر بھی ہے کہ جتنا پورے شہر کا فضلہ ہوتا ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے، ورنہ جگہ جگہ ادھر ادھر پڑا سڑتا رہتا. پھر اس پانی میں اللہ نے ہمارے لیے راحت اور خیر کے اسباب رکھے کہ اس کے ذریعے تجارت ہوتی ہے، لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاتے ہیں. اسی طرح اللہ نے ہمارے لیے اس میں روزی کا سامان رکھا ہے، لاکھوں ٹنوں مچھلیاں جو ہیں وہ روزانہ وہ انسان اس سے حاصل کرتا ہے، تو غذا کا ذریعہ بھی ہے. اور اسی طریقے سے نہ جانے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر زر و جواہر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کو جانتے ہیں. تو اس طور پر تو یہ ہمارے لیے خیر ہی خیر، لیکن جب اگر شر پر یہ اتر آئے، اللہ ہی کے حکم سے ہوگا وہ بھی، تو اس پانی کی تباہ کاریاں ہر شخص اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے. پھر انسان جو قرب و جوار میں رہتے ہیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خیر کا جہاں تک تعلق ہے وہ لانی پڑتی ہے، خیر لانی پڑے گی، اور شر انسان کی ذات میں پہلے سے موجود ہوتا ہے. کیونکہ دنیا میں جس طرح اور بہت سی چیزیں ہیں، جیسے پانی مخلوق ہے اللہ کی، ہوائیں ہیں، ہوا اگر معتدل چل رہی ہو تو بڑی راحت کا سبب ہوتی، لیکن یہی ہوائیں اگر طوفانی ہو جائیں اور انسانوں کو ہی اڑا کر لے جائیں، چھتوں کو اڑا دیں، دیکھیے اللہ کی مخلوق ہے اگر اعتدال کے ساتھ چل رہی ہوں تو یہ ہمارے لیے راحت کا سبب بنے. لیکن اگر خدا نہ کرے اسی ہوا میں بے اعتدالی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں تو یہ تباہی، انسان کی تباہی کا سبب بن جائیں. تو جس طرح یہ ساری مخلوقات اللہ کی پیدا کرتا ہے، انسان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اور انسان میں بھی دونوں چیزیں موجود ہیں، خیر بھی ہے، شر بھی ہے. آپ دیکھتے رہتے ہیں رات دن، انسان اگر کسی کو بھلائی پہنچانا چاہے تو اس سے بڑھ کر کوئی بھلائی پہنچانے والا نہیں، لیکن یہی انسان اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی ظالم اور شقی نہیں ہو سکتا، اس کی تباہ کاریاں بھی بے انتہا ہوتی. البتہ اتنی بات ہے کہ اللہ تعالی نے جو انسان کو پیدا کیا ہے تو شرط و ذات میں رکھا ہے اللہ نے، البتہ خیر جو ہے وہ لانی پڑتی ہے، یعنی خوبیاں پیدا کرنی پڑیں گی. بلکہ انسانی کیا دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا یہی معاملہ ہے. بھائی سالن کو محفوظ رکھنے کے لیے تو آدمی انتظام کرتا ہے، لیکن اس کو سڑانے کے لیے بھی کوئی انتظام کیا جاتا ہے کیا؟ شر تو پہلے سے موجود ہے، ایسی چھوڑ دیجیے ختم، سڑ جائے گا خود بخود، سڑان پیدا ہو جائے گی، بدبو پیدا ہو جائے گی، کھٹا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ذائقہ، رنگ، وہ مزہ باقی رہے، اس کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، کہیں ڈیفریزر خریدتے ہیں، کہیں فریج خریدتے ہیں، اور مختلف طریقوں سے. اور جب یہ چیزیں نہیں تھیں تو انسان نے اور صورتیں اپنی، کوئی چھیکے میں لٹکا دیتا تھا، کوئی نعمت خانے ہوتے تھے ان میں رکھ دیا کرتے تھے. بہرحال انسان ہر دور میں یہ سب کام کرتا رہا ہے. تو محنت کی جاتی ہے خیر کو لانے کے لیے. شر کا جہاں تک تعلق ہے، شر تو موجود ہے پہلے سے. انسان ماں کے پیٹ سے بد اخلاق پیدا ہوا ہے. لیکن اگر آپ چاہیں کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، تو پھر اس کے لیے ہمیں ان لوگوں کی خدمت میں جانا پڑے گا جہاں اخلاق سکھلائے جاتے ہیں. ورنہ بد اخلاق تو انسان پیدا ہوا ہے، جاہل تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے انسان. تو اس لیے ضرورت پڑتی ہے پھر ایسی جگہوں پر جانے کی جہاں ہمارے اخلاق بنائے جائیں. مربی اخلاق، اخلاق کی تربیت کرنے والا. ماں باپ اگر بچے کی تربیت صحیح نہیں کرتے تو دیکھیے وہ بچہ گالیاں بھی بکتا ہے، آوارہ گردی بھی کرتا ہے، غلط دوستوں میں بھی اٹھتا بیٹھتا ہے. لیکن اگر ماں باپ شروع سے روک ٹوک کرتے رہتے ہیں، تربیت اچھی کرتے ہیں، تو وہی بچہ جو ہے وہ اچھے اخلاق والا بن جاتا ہے. تو اخلاق کے لیے روک ٹوک ہوگی، کسی کی ڈانٹ ڈپٹ سہنی پڑے گی. علم حاصل کرنے کے لیے استاد کی خدمات حاصل کرنا پڑیں گی، ان کی مار پیٹ برداشت کرنی ہوگی، ان کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرنی ہوگی. اور اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ بھئی میں جاہل ہی رہوں، تو اس کے لیے کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر پہ پڑھا رہے، جاہل تو پیدا ہوئے. تو بھائی اخلاق کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی ذات میں اخلاق فاضلہ بھی رکھے ہیں، اخلاق رذیلہ بھی رکھے ہیں. یعنی ایسے اخلاق بھی ہیں انسان کے اندر جو اس کو فرشتوں سے بہتر اور بڑھ کر بنا دیتا ہے. ایسے اخلاق ہیں انسان میں کہ اس کی وہ فرشتوں سے بہتر نظر آتا ہے. اور جب اخلاق رذیلہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو وہ انسان کہلانے کا بھی مستحق نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلہم اضل، یہ جانوروں سے زیادہ بدتر. اولئک کل انعام بلہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں. جن لوگوں کے اخلاق اچھے نہ ہو، تربیت صحیح نہ ہو، تو ان کا معاملہ فرمایا کہ بلہم اضل، یہ جانوروں سے ہی بدتر. تو انسان جب اچھے اخلاق حاصل کر لیتا ہے تو فرشتوں سے بہتر بن جاتا ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ. اللہ رب العزت نے انسان کا مرتبہ فرشتوں سے اونچا رکھا ہے. جتنے بھی انسان ہیں کائنات کے، وہ سب اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں. مخلوقات میں سب سے زیادہ مکرم معزز. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی اعضاء کی خرید و فروخت ناجائز قرار دی، کیونکہ اللہ کی نظر میں یہ اتنا شرف رکھتا ہے، اتنی کرامت ہے اس کی، اتنی بڑائی ہے اللہ کی نظر میں، کہ اور چیزوں کی طرح اس کے اعضاء کی خرید و فروخت جائز نہیں رکھی. کہ کوئی بال بیچنا شروع کر دے، کوئی آنکھ بیچنی شروع کر دے، کوئی گردے کی خرید و فروخت کرے، ناجائز اور حرام، کیونکہ اللہ کی نظر میں انسان کی بہت اہمیت ہے، بہت ویلیو ہے. تو بہرحال بھائی، جس طرح انسان کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو سکتے ہیں، برے اخلاق تو پہلے سے ہیں، ان برے اخلاق میں پھر بہت ساری چیزیں انسان کو محسوس نہیں ہوتا، اور وہ برے اخلاق اس میں نشو نما پاتے رہتے ہیں. اب کبر ہے، یہ بھی ایک اخلاق رذائل میں سے ایک رذیلہ ہے، یعنی برے اخلاق میں سے ایک چیز ہے کبر، کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو حقیر جانے. بہت سے لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے. بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ عام طور پر دنیا میں جو لڑائی فساد دنگا ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے. جب کوئی آدمی ذرا گھور کر دیکھ لے تو یہ لڑنے مرنے کو تیار ہے کہ تو نے مجھے گھور کے کیوں دیکھا. ذرا سا اگر کسی نے منہ چڑھا دیا لڑنے مرنے کو تیار. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اس کو درگزر کر دے کہ منہ چڑھایا تو میرا کیا کیا, اپنا ہی منہ خراب کیا. دیکھیے جب آدمی منہ چڑھاتا ہے تو ذرا آئینے میں دیکھے کس کا منہ خراب ہوتا ہے. منہ چڑھانے والے کا خراب ہوتا ہے, جس کو چڑھایا ہے وہ تو اپنی جگہ بحال ہے. تو اگر آدمی یہ سوچ لے کہ اپنا ہی منہ خراب کیا مجھے کیا ہے, یہ ایسا ہی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں نا بھائی چاند پر جو تھوکتا ہے تو وہ تھوک چاند پہ تو کیا جائے گا, اپنے اوپر ہی آتا ہے. تو اسی طریقے سے انسان اگر یہ سوچ لے کہ اس نے مجھے منہ چڑھایا یا گھور کے دیکھا میرا کیا کیا بھائی, تو تھوڑی سی دیر کے لیے آدمی صبر سے کام لیتا. خرابی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہم میں برداشت نہیں, اور ہم اس سے بہتر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ اوہو میں اتنا جوان کڑیال آدمی اور یہ مجھے منہ چڑھا کے چلا گیا, اس کی ایسی تیسی, اور پھر نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں. تو خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے. تو اصل میں یہ وہ خرابی ہے جو انسان کے اندر ہے, کبر کی بیماری, کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, تکبر کرتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کبریائی صرف اللہ کی ذات کے لیے. جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کبریائی صرف اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہ زبردست قوتوں اور طاقتوں کا مالک بھی ہے. اتنی زبردست قوتوں کا مالک ہے کہ ہوا اس کی مخلوق, پانی اس کی مخلوق, پہاڑ اس کی مخلوق, اور کائنات جتنی بھی ہے سب کے سب, آسمان ہو یا زمین, سب اس نے بنائی. تو کتنی قوت کا مالک ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو اتنی قوت اور طاقت دی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر پوری زمین کو اٹھا لیں. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قوم لوط پر جب عذاب آیا تھا تو جس فرشتے کو عذاب کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اس پوری زمین کو, اس پورے حصے کو جہاں پر یہ بدکاری اور بدعملی کی جاتی تھی, اس فرشتے نے اپنے ہتھیلی پر اٹھایا اور اتنا اوپر لے گیا اس کو آسمان تک کے. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے زمین کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آسمان پر سنی اور لے جا کر اس کو پٹک دیا. تو اللہ کی مخلوق کا جب یہ حال ہے تو خود اللہ رب العزت کتنے طاقتور ہوں گے. ایک ہتھیلی پر جو پوری زمین کو, ہم بتائیے اگر کوئی ہم سے کہے کہ ایک گز زمین اٹھا لو, اٹھا سکتا ہے؟ ہمارے اندر اتنی طاقت تو نہیں, لیکن اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں طاقت عطا فرمائی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مخلوق کو تو جو طاقت دی ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہو العزیز الحکیم, وہ زبردست قوتوں کا مالک ہے, اس کی قوتوں کا تم اندازہ نہیں کر سکتے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے, کوئی گالیاں بکے تو کچھ نہیں کہتا, کوئی اس کو برا بھلا کہے تو کچھ نہیں کہتا, کوئی اللہ کے گھر میں ننگا ہو کے طواف کرے جیسے کہ کفار مکہ کرتے تھے تو پکڑ نہیں کرتا, بعض اوقات کبھی پکڑ بھی فرما لیتے ہیں عبرت کے لیے. لیکن وہ ایسا حلیم اور بردبار ہے کہ اپنی مخلوق کو نافرمانی کرتے دیکھتا ہے لیکن اس کے باوجود پکڑ نہیں فرماتا. یہ علامت ہے کس کی؟ اگلی صفت کی, جس میں حکیم کہا کہ وہ حکیم بھی دانا ہے, اس کو معلوم ہے کہ میں اپنی قوت کو کہاں استعمال کروں. اگر کسی میں طاقت تو بہت ہو لیکن استعمال طاقت کا نہ جانتا ہو تو پھر کیا ہوگا بھائی, انسانیت کی تباہی ہے. جیسا کہ ایک صاحب بہادر آج کل کر رہا ہے یہی کام کہ طاقت تو دی ہے اس کو اللہ نے لیکن اس کو طاقت کا استعمال کا پتہ نہیں کہ میں طاقت استعمال کیسے کروں, طاقت تو بہت آ گئی. نتیجہ یہ کہ پوری مخلوق خدا کے لیے درد سر بن گیا. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. تو اس لیے اللہ رب نے فرماتے ہیں کہ میں طاقتور بھی ہوں لیکن میری طاقت کا معاملہ یہ ہے کہ میں اس کو حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہوں. اس کو یوں سمجھ لو کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے گھر میں کوئی بچہ ایسا پیدا کر دے جس میں بڑی قوت اور طاقت ہو لیکن عقل سے کورا ہو, بے وقوف ہو, اور اسے یہ نہ پتا ہو کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے جس کو ماروں گا مر جائے گا, اب کبھی اس کو مارا پتا چلا کہ اس کا سر پاش پاش ہو گیا, کبھی جاتے ہوئے کسی کو ٹانگ اڑا دی اور پتا چلا کہ اس کی ضرب سے بےچارے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو طاقت کا بیجا استعمال اگر آدمی کو پتا نہ ہو کہ استعمال کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا تو یہ وبال بن جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں دو صفتوں کو ذکر فرمایا کہ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے, اس لیے کہ وہ عزیز بھی ہے حکیم بھی ہے, اور انسان کے اندر یہ صفت نہیں ہوتی. وہ لا بے انتہا قوتوں کا مالک نہیں ہے، لامتناہی قوت کا مالک نہیں ہے. ہم ایک خاص مقدار میں ایک وزن اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہم سے کوئی کہے کہ بھائی پوری عمارت اٹھا لو، ممکن نہیں. دنیا کا کوئی طاقتور سے طاقتور انسان ایک خاص معین حد تک طاقت کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ چھوٹا ہے، وہ تو لا تعداد قوتوں کا مالک ہے، بے انتہا قوتوں کا مالک ہے. اس کی قوت کی کوئی انتہا نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا انسان. اس نے جو کچھ بنایا ہے وہ صرف ارادہ کیا اور پیدا ہو گیا، کن فیکون. جب وہ کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. صرف ارادہ کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ، کن کہنا پڑتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ قوتوں کے مالک. تو بہرحال یہ کبر کا جو رذیلہ ہے یا کبر کی جو بری صفت ہے انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اور جو انسان اپنی اس صفت سے واقف نہیں ہوتے وہ انسانوں کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں. اپنے عجب کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے وہ لوگوں کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اور بزبان حال کہتے ہیں کہ ہم چوما دیگرے نے، کہ ہمارے سوا دوسرا، ہم جیسا دوسرا کوئی نہیں. لیکن ایک صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں وہ یہ کہتا ہے کہ ہم چوما ڈنگرے نے، کہ میرے ہم جیسا کوئی جانور نہیں. بھائی طاقت تو جانور میں بہت ہوتی ہے، ہاتھی میں کتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے، بیل میں کتنی طاقت رکھی ہے، طاقت تو اللہ نے ان میں ہی بہت دی. تو اس لیے یہ جو کبر کا مادہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ والوں کی صحبت میں لے جائے آدمی، اور وہاں جا کر اپنے اس اخلاق رذیلہ کی اصلاح کرائے. اور تصوف کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے، حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ میاں، چونکہ حضرت سید سلمان ندوی بہت بڑے عالم فاضل تھے اور ان کے علم کا غلغلہ جو ہے پوری مشرق وسطی میں تھا، عربی زبان پر ان کو ایسا عبور تھا جیسے ہمیں شاید اردو پر بھی نہ ہو. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی تم بڑے عالم فاضل آدمی ہو، مجھ جیسا طالب علم تمہیں کیا بیان کرے گا. یہ حضرت کی فنائیت تھی کہ اپنے آپ کو انہوں نے فنا کیا ہوا تھا، اس لیے فرمایا. کہا کہ البتہ اتنی بات ہے کہ میں جس طرح طالب علم سبق کا تکرار کرتے ہیں تو اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی بات کا میں بھی تکرار کر دیتا ہوں. یا تکرار، اصل میں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں طلبا جو تکرار کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے استاد نے سبق پڑھایا ہے، تو پھر اس طلبا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو یاد کرتے ہیں. ایک طالب علم سناتا ہے پھر دوسرا سناتا ہے، تو چونکہ بار بار سناتا ہے تو اس لیے اس کو تکرار کرنا کہتے ہیں. عام طور پر تکرار کا مطلب لوگ لڑائی جھگڑے کو لیتے ہیں، یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ کہتا نا فلاں جگہ تو تکرار ہو گئی، فلاں جگہ جو ہے وہ تکرار ہو گئی، فلاں بات پر لڑائی جھگڑا ہو گیا. تو یہاں تکرار کا مطلب یہ ہے کہ استاد سے جو بات سنی ہم نے یا بزرگوں سے سنی اس بات کو میں دوہرا دیتا ہوں تمہارے ساتھ. تو آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ اپنے آپ کو مٹا دینا، یہ تصوف کی حقیقت. اور جس شخص نے ایسا نہیں کیا، اس کے اندر کبر ہے، تو اس کو تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی. آج لوگ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں لیکن دل میں جو ہے وہ کبر بھرا ہوا ہوتا ہے، اپنے سے بڑھ کر کسی اور کو سمجھتا نہیں آدمی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تصوف کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مٹا دے. اللہ تعالیٰ کو یہ صفت ایسی پسند ہے کہ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا جبریل امین تشریف لائے علیہ السلام، سامنے سے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ یہ جو سامنے سے آ رہے ہیں کیا ابو ذر غفاری ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ تم آسمانی مخلوق ہو، تمہیں مدینے کے رہنے والوں کا کیا پتا، تو تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ابو ذر غفاری ہیں، تم پہچانتے ہو انہیں؟ فرمایا کہ نہیں پہچانتا تو نہیں، لیکن ان کا تذکرہ جو ہے وہ ہمارے فرشتوں میں اتنا ہے کہ مدینے والوں سے زیادہ شہرت آسمانوں میں ہے ان کی. تو آپ نے فرمایا کہ بما نالہ ہذہ الفضیلہ، یہ فضیلت انہوں نے کس طرح پائی؟ کیا خوبی ہے ان میں؟ تو دو وجہ بیان فرمائی حضرت جبریل امین نے. ایک وجہ بیان فرمائی کہ یہ اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو مٹا رکھا ہے, مخلوق خدا میں سب سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں اور اللہ کی ساری مخلوق کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کثرت تلاوت کرتے ہیں سورہ اخلاص کی. تو یہ دو وجہ ہیں جن کی وجہ سے ان کی شہرت جو ہے وہ آسمانوں پر. تو بہرحال اس وقت جو موضوع ہے اس وقت میں یہ کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو مٹا دینا, دوسرے لفظوں میں کبر کی نفی. جو آدمی اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے تو گویا وہ تکبر نہیں کر رہا. تو یہ بات حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے فرمائی. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو, ہم اگر اپنے آپ کو مٹا دیں تو بہت سارے لڑائی جھگڑے ویسے ختم ہو جاتے ہیں. آج چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں خاندانوں میں لڑائی ہے, اس نے مجھے اپنی شادی پہ نہیں بلایا, اس نے فلاں موقع پہ مجھ سے نہیں پوچھا, اس نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا. ارے نہیں کیا تو نہ صحیح. یہ بڑائی اپنے آپ, یہ کبر ہے اصل میں, چھوٹی بات ہے لیکن اصل میں اس کی جو بنیاد ہے وہ تکبر, کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. اس لیے اس بات کا اس کو ملال ہو رہا ہے کہ مجھ سے پوچھا کیوں نہیں. ورنہ اگر وہ یہ سمجھ لے کہ بھائی اس کی مرضی ہے, اس کا معاملہ تھا, مجھ سے پوچھا نہ پوچھا, مشورہ کیا نہیں کیا, اس کی مرضی. تو آدمی اگر صرف نظر کر لے اس بات سے تو لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے. ہمارے ہاں ان باتوں پر اتنے لڑائی جھگڑے پڑتے ہیں کہ پھر بعد میں منانے پڑتے ہیں کہ صاحب جو ہے وہ ان کے جا کے پگڑیاں پیروں میں رکھنی پڑتی ہیں اور جا کے معافیاں مانگنی پڑتی ہیں. اور انسان کا معاملہ یہ کہ پھر بھی باز نہیں آتا, پھر بھی نہیں مانتا. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ارے اللہ کے بندو, مخلوق کی اتنی منتیں مت کرو, اپنے خالق کو خوش کر لو. یک درگیر محکم بگیر, ایک کو پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑ لو. لوگوں کی کہاں تک منتیں کرو گے؟ اور لوگ منتیں کرائیں گے پھر بھی نہیں مانیں گے. لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ لو, سر پٹک دو, وہ نہیں باز آتے. تو یہ خدا کو راضی کر لو, اگر اس کو تم نے راضی کر لیا تو وہ خدا ماں سے زیادہ مہربان ہے ہم پر. بس اگر وہ راضی ہو گیا تو پھر ساری دنیا ناراض ہو پروانی. لیکن اگر وہ ناراض ہے, ساری دنیا راضی ہے, آگے پیچھے پھرتی ہے, تو بتاؤ بھائی کیا حاصل اور کب تک حاصل ہے؟ یہ خاص وقت تک بس. لیکن آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے مزے کو اپنے اوپر حرام کر لیا, ہمیشہ ہمیشہ کے لطف کو اپنے اوپر حرام کر لیا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو مٹائیں. جب ہم تصوف میں قدم رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے. اصل میں تصوف اور شریعت کو الگ الگ چیز نہیں ہے. آج یہاں پر یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب طریقہ تو اور چیز ہے, شریعت اور چیز ہے. چنانچہ بعض جاہل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گیروے کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, گلے میں منکا ڈالی ہوئی ہے, ہاتھ میں کشکول لیا ہوا ہے, اور کہتے ہیں صاحب ہم تو فقیر آدمی. ان سے کہو بھی نماز نہیں پڑھتے, کہتے ہم تو فقیر آدمی. ارے وہ فقیر پہ نماز معاف ہے کیا؟ وہ اپنے آپ کو برتر شریعت سمجھتے ہیں کہ شریعت کے احکام ہم پہ تو نافذ ہی نہیں ہوتے, کہ صاحب ہمارا مصرف تو فقیری ہے. العیاذ باللہ, ایسی فقیری پہ لانا تھا کہ جو اللہ اور رسول سے دور کر دے انسان. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. آدمی کہیں کا بھی نہیں رہتا, نہ دنیا حاصل نہ آخرت حاصل. تو ایسی فقیری کا کیا فائدہ؟ ہمارے حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا ایک مرتبہ. فرمایا کہ غالب نواب قیصر صاحب کے بارے میں فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک بڑے میاں کو لائے میرے پاس اور ان سے کہا کہ صاحب یہ آئے ہیں آپ کے پاس, کاروبار ان کا چل نہیں رہا اور آپ دعا فرما دیں, کوئی تعویذ دے دیں تاکہ ان کا کاروبار چل پڑے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی تم میرے پاس آنے سے پہلے بھی کہیں گئے تھے؟ کہا کہ ہاں ایک بابا کے پاس گیا تھا. پھر کیا ہوا؟ تو اس نے نام پوچھا, ماں کا نام پوچھا اور کہا کہ ٹھیک ہے کاروبار تمہارا کھل جائے گا لیکن 500 روپے لگیں گے, فیس ہوگی اس. کہا کہ ٹھیک ہے, چلے گئے. دو چار دن کے بعد جب بلایا تھا گئے تو انہوں نے صاحب ایک پتلا سا نکال کے دیا اور اس میں جو ہے 11 سوئیاں گھسی ہوئی تھی زنگ آلود، اور اس پر کچھ کتھا چونا ملا ہوا تھا، اور اسی طریقے سے کچھ چیزیں کہا اور اس پر لکھا ہوا تھا کاروبار ٹھپ کاروبار ٹھپ کاروبار ٹھپ، اور اس کی ماں کا نام اور اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا. کہنا صاحب انہوں نے میری ماں کا، اس میں ماں کا نام بھی تھا میرا نام بھی تھا اور کاروبار ٹھپ تین دفعہ لکھا ہوا تھا. اور کہا کہ یہ ہم نے اپنے موکلوں کے ذریعے سے جو ہے نکلوا دیا ہے، اب تمہارا کاروبار کھل گیا جاؤ. حضرت فرماتے ہیں کہ میں ہنسا، میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ نام تو تم سے پوچھ ہی لیا تھا اس نے، تمہاری ماں کا نام بھی پوچھ لیا تھا، مقصد کا بھی پتا چل گیا تھا کاروبار ٹھپ ہے، لہذا بس فرق اتنا رہا کہ تم نے ایک دفعہ کہا کاروبار ٹھپ، اس نے تین دفعہ لکھ دیا کاروبار ٹھپ. سوئیوں کا کیا 500 روپے اس نے 11 سوئیوں کے بدلے میں آپ سے لے لیے. میں کہا بھائی تم بھی یہ کام شروع کر دو، کاروبار خوب چل پڑے گا، کاروبار ٹھپ ہے تمہارا، تمہارا کاروبار بھی چل پڑے گا. پھر فرمایا کہ یہ مخلوق خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، فقیری کا روپ دھارتے ہیں، یہ شیطان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بچنا چاہیے. اللہ اور رسول نے جو ارشاد فرمایا ہے اس طریقے پر چلو، اس سے ہٹ کر چلو گے ہمیشہ نقصان اٹھاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں. تو بہرحال بعض اوقات لوگ فقیری کا بھیس بدلتے ہیں، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، بظاہر تو لگتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرح جناب، لیکن العیاذ باللہ وہ راہزن ہوتے ہیں، راہبر نہیں ہوتے. تو راہبر کی پہچان کرنی چاہیے، اگر بغیر پہچان کیے اور بغیر جو ہے ان کو جانچے پرکھے کسی کو راہبر بنا لیا تو نتیجہ ایک دن یہ ہوگا کہ نہ جو ہے وہ آپ کے پاس کچھ رہے گا، جو کچھ پلے ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس کا خیال رکھنا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی دیکھیے. بس کسی کے پاس دنیاوی مال ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، بہت ہو لیکن پھر بھی سنت اور شریعت کے مطابق ہو تب بھی کوئی حرج نہیں، بالکل نہ ہو اور سنت کے مطابق زندگی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اپنے آپ کو فقیری کا روپ دیں، روپ دھار لیں اور اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کریں، یاد رکھیے کہ اس سے کوئی فائدہ ان کی ذات سے کسی کو نہیں پہنچتا. وقتی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کبھی آزمائش کے طور پر کام بھی کرا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں کے پاس گیا تھا یہ کام ہو گیا میرا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کیا ہندو بتوں کی پوجا نہیں کرتے؟ کیا ان سے مرادیں نہیں مانتے؟ کیا ان سے اولادیں نہیں مانگتے؟ اور کیا ان کو اولادیں نہیں ملتی؟ تو وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو بت سے مانگی تھی دے دی. تو اللہ نے ہمیں عقل سلیم عطا فرمائی، دینے والی ذات تو صرف ایک ہی کی ہے، جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ چلا بھی رہا ہے اور جب تک منظور ہے چلائے گا. تو بہرحال آدمی اپنے اندر جو ہے وہ عجب اور کبر کو ختم کرے. عجب کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور باقی دوسرے کو حقیر سمجھے، اور کبر اور تعلی کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے. حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو آدمی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتے ہیں. اور جو آدمی، اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ تواضع بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بعض اوقات تواضع میں بھی دکھلاوا ہوتا ہے کہ مل تو بہت ہنس ہنس کے رہے اور تواضع اختیار کر رہے ہیں، لیکن اس تواضع میں بھی اصل میں ریاکاری، اور یہ ہوتا ہے کہ صاحب تاکہ لوگوں میں یہ چرچا ہو جائے کہ بڑے ہنسمکھ آدمی، بہت ہی ملنسار آدمی اور بڑے ہنس کے ملتے ہیں. تو اگر یہ تواضع اللہ کے لیے نہ ہو تو پھر اس تواضع کا بھی کوئی فائدہ نہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کی پہچان یہ ہے کہ اگر وہ کبھی کہے کہ صاحب ہم کیا ہیں، ہم تو ایسے ہی ہیں ویسے ہی ہیں، تو کہتا ہوں واقعی تم ہو تو ایسے ہی، اگر پھر بھی اس کا ذائقہ منہ کا نہ بدلے تو سمجھ لو کہ پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے اس کہنے سے اس کا ذائقہ بدل جائے منہ کا تو سمجھ لو کہ سب گورکھ دھندا ہے بس. تو اس لیے تواضع بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ورنہ ظاہر میں تو آدمی کہتے ہیں کہ میں حقیر ہوں فقیر ہوں یہ ہوں وہ ہوں بہت پر تقصیر ہوں، لیکن ہوتا یہ کہ جب کوئی دوسرا کہتے کہ واقعی تم خطاؤں سے ہی بھرے ہوئے ہو اور تم واقعی حقیر بھی ہو ذلیل بھی ہو، آدمی کہہ کے دیکھے پھر دیکھے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. تو اس لیے بھائی تواضع بھی اللہ کے لیے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو تکبر کا مادہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو نکال دیں, ہم دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھیں. ایک بزرگ کا قصہ ہے غالباً حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا, کہ ایک مسجد میں تشریف فرما, ایک شخص نے دروازے سے آواز لگائی کہ بھئی جو سب سے زیادہ گناہگار اور بدکار انسان ہے وہ مسجد سے باہر آ جائے. بس جنید بغدادی سب سے پہلے نکل کے مسجد سے باہر آ گئے, کہا کہ بھئی مجھ سے زیادہ بدکار اور گناہگار کوئی آدمی نہیں. غالباً حضرت سری سختی سے اس واقعے کو کسی نے اس زمانے میں ذکر کیا اور کہا کہ میاں آج ایسا واقعہ پیش آیا, کہا کہ اسی چیز نے جنید کو جنید بنا دیا, اسی چیز نے جنید کو جنید بنا دیا کہ وہ اپنے آپ کو ساری مخلوق سے کمتر سمجھتے ہیں. اور حقیقت ہے کہ اس وہ اللہ کا بندہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا جو مخلوق کی حقارت اپنے دل میں رکھے, کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک یہ بات پہنچی کہ الخلق عیال اللہ, مخلوق تو اللہ کی عیال ہے. وہ آدمی کیسے دعوی محبت کر سکتا ہے کہ اپنے شیخ تو کسی کو بنائے لیکن اس کی اولاد سے محبت نہ ہو. ارے ہمارے بزرگوں کا معاملہ یہ تھا کہ نسبت کا اتنا ادب اور احترام کرتے تھے کہ اگر کہیں ایسا شخص بھی مل گیا کہ بظاہر وہ صاحب شریعت نہیں ہے لیکن پتہ چل گیا کہ بھئی یہ ہیں سادات میں سے, تو اس کا بھی ادب اور احترام کرتے ہیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے تو ہیں, اس نسبت کا بھی وہ ادب کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری چیز ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ دولت عطا فرما دے کہ ہم صاحب نسبت ہو جائیں. اور صاحب نسبت اس وقت تک ہو نہیں سکتے جب تک آدمی اپنے آپ کو ساری مخلوق سے فی الحال جو ہے وہ بدتر نہ سمجھے. بات یہ ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا یہ اللہ جانتے ہیں, اس لیے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ فی الحال اپنے آپ کو حقیر اور فقیر سمجھتے ہیں سب سے زیادہ. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اور بزرگان دین کے بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کافر کو بھی حقیر نہ سمجھے, ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے دولت اسلام سے مالا مال ہو جائے, اس کے کفر سے تو آدمی نفرت کرے لیکن خود کافر سے نہ کرے. کسی نے کہا صاحب یہ تو بڑی مشکل بات آپ نے کہہ دی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کافر سے نفرت نہ کرے اور اس کے کفر سے نفرت کرتا ہے. کہا کہ ارے اللہ کے بندے ہی بتاؤ کہ اگر کوئی شہزادہ جو ہے وہ اپنے منہ پر کالک لگا کے آ جائے تو آدمی کالک کو برا سمجھتا ہے شہزادے کو برا سمجھے گا؟ کیا پتا کہ ابھی جائے منہ دھو کے آ جائے اور پھر چاند سا منہ چہرہ سامنے آ جائے. تو اس لیے اصل تو تم اس کو برا سمجھو کہ کفر جو ہے یہ بری صفت ہے. ہو سکتا ہے دولت اسلام سے مالا مال ہو جائے جب دولت اسلام, اور بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب تک کفر کی حالت میں رہتے ہیں لیکن جب وہ دولت اسلام سے مالا مال ہوتے ہیں تو بہت سے جدی پشتی مسلمانوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. چنانچہ امریکہ اور یورپ میں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ لوگ ہم سے زیادہ باعمل ہیں پردے کے اعتبار سے, اور دیگر اس لیے کہ بہت ساری خوبیاں تو ان میں پہلے سے موجود ہیں. جھوٹ نہیں بولتے ہیں, دھوکہ نہیں دیتے ہیں, فریب نہیں دیتے ہیں, یہ چیزیں تو موجود ہیں ان میں. اب صرف بات رہ جاتی ہے ان میں ہم میں فرق کیا ہے, وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہم کلمہ پڑھتے ہیں. جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا باقی چیزوں کو بھی اپنا لیتے ہیں, ہم سے آگے نکل جاتے ہیں. اس لیے آدمی اس پر کیا غرور کرے, کیا پتا وہ ہم سے آگے نکل جائے. پھر تو اصل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی خرابیوں پر نظر رکھیں. اگر اپنے آپ پر نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ دوسروں کے عیبوں پر نظر نہیں جائے گی. آدمی دوسرے کو حقیر تبھی سمجھتا ہے کہ اپنی اس کو اپنی خرابیاں اس کے سامنے نہیں ہوتی اور دوسروں کے عیب جو ہے وہ تلاش کرتا رہتا ہے, جستجو کرتا رہتا ہے. قرآن نے اس سے منع کیا ولا تجسسو, تجسس مت کرو, لوگوں کی ٹوہ میں مت رہو کہ فلاں آدمی کھاتا کہاں سے, کماتا کہاں سے, اس کے پاس جو ہے یہ بنگلہ کہاں سے آ گیا, اور صاحب یہ مل اس نے کیسے لگا لیا, یہ تو ہمارے سامنے ایسا ہوتا تھا اور ویسا ہوتا تھا. تمہیں کیا مطلب ہے بھائی, آگے ہے تو وہ جانے اللہ میاں جانے, ہم سے تھوڑی پوچھیں گے اللہ میاں کہ کہاں سے لایا, ہم سے تو ہمارے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا. اور دوسرا آدمی جہاں سے لاتا اس کا سوال اللہ اس سے کرے کہ تم نے کہاں سے لیا, کہاں خرچ کیا. حدیث میں آتا کہ سارا اس بات کا وہ ہے کہ آدمی تجسس کرتا رہتا ہے,
تو اس سے منع کیا. اور یہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کے عیب اس لیے تلاش کرتا تاکہ اس کو میں ذلیل کروں, نیچا دکھاؤں. تو بہرحال یہ تکبر بہت بڑا رذیلہ ہے, جس سے بچنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما دیں. آج ارادہ بالکل بہت معمولی بیان کرنے کا تھا, لیکن اللہ تعالی کی شان ہے, شروع میں دعا بھی یہی کی تھی اور الحمدللہ اس کا اثر بھی دیکھ رہا ہوں. کہ پہلے خیال تھا کہ شروع میں عرض کر دوں گا, لیکن پھر بیٹھتے ہی خیال آیا کہ ضرورت نہیں ہے پہلے بیان کرنے کی, جب تک اللہ تعالی چاہیں گے بیان کر لوں گا. اور ابھی ایک جگہ اور بھی جانا ہے, چونکہ تو تقریباً 3 دن سے بخار چل رہا ہے اور سر میں بھی شدید درد اور چکر بھی چل رہے تھے. لیکن میں نے سوچا کہ اللہ کے نیک بندے آتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, اور کون کہاں سے آتا ہے, اور ان کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ بات کہلوا دیں گے. تو جو بات بھی کہلوا دی اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کی برکت سے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور اپنے لیے بھی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ مکمل صحت عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ جتنے بیمار ہیں ہم میں سے, آپ حضرات میں سے, آپ کے عزیزوں میں سے, رشتہ داروں میں سے, اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی نظروں میں اے اللہ نیچا دکھا دے, اور لوگوں کی نظروں میں اے اللہ ہمیں بڑا بنا دے. اے اللہ ہم اپنی نظروں میں چھوٹے ہو جائیں, لیکن لوگوں کی نظروں میں ہم بڑا کر دے. اے اللہ آپ کی نظروں میں ہم بڑے ہو جائیں. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے, فتنوں سے ہمیں ہماری حفاظت فرما, ہماری اولاد کی حفاظت فرما, ہمارے متعلقین کی حفاظت فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جتنے اخلاق کے فاضلہ ہیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جتنے اخلاق رذیلہ ہیں اے اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے حضرت والا کی دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دی. اسی طریقے سے اور ہمارے پاس دوست احباب کے عزیز بیمار ہیں, کسی کے نانا بیمار ہیں, کسی کی والدہ بیمار ہیں, کسی کے والد بیمار ہیں, سب کے لیے دعا فرمائیے, اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. اور اگر ان کی زندگیوں کے وقت آ گئے ہیں تو اللہ عافیت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ فرما دے. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما. اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما, ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کے آگے ذلیل نہ فرما, کسی کے آگے رسوا نہ فرما. اے اللہ محبت ہو تو تیرے لیے ہو, اے اللہ کسی سے دشمنی ہو تو تیری وجہ سے ہو. یا اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے توازن اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو روشن فرما. ایک صاحب شمس الدین صاحب ہیں, کومے میں ہیں وہ, اور ان کے بیٹے نے دعا کے لیے کہے, ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہ ان کے لیے آسانی اور سہولت کے معاملے فرما دے. اللہ عافیت کے ساتھ ان کا خاتمہ فرمائے, ایمان پہ خاتمہ فرمائے. اسی طریقے سے اور بہت سے حضرات ہیں, ایک جواد کے نانا ہیں وہی بیمار ہیں, ان کی بھی دعا فرمائے, اللہ عافیت نصیب فرمائے اور خیر اور سہولت کے معاملے فرما دے. آفاق کی والدہ ہیں وہ بھی بیمار ہیں اور کافی تکلیف میں ہیں, ان کی بھی دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ عافیت اور سہولت کے معاملے فرما دے. خاتمہ سب کا ایمان پر فرمائے. اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت نصیب فرما, اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.